أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال الامام باقر علیہ الصلاۃ والسلام: ما من یوم عید للمسلمین اضحى ولا فطر الا وهو یجدد اللہ لآل محمد فیہ حزنا. قال قلت ولم ذلك؟ قال انهم يرون حقهم في ايدي غيرهم. روز شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام تمام مومنین کو و بالخصوص رہروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور اسی طرح یوم ارتحال امام امت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جو مصادف ہو چکا ہے، مقارن ہوا ہے روز شہادت امام پنجم کے ساتھ، یہ بھی تمام مومنین کو، تمام اہل ایمان و بالخصوص رہروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. ایک حدیث امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے کتب روایات میں، تہذیب میں، کافی میں و دیگر منابع حدیث میں مذکور ہے. امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: ما من یوم عید للمسلمین اضحى ولا فطر. جو بھی عید کا دن آتا ہے مسلمانوں کے لیے، خواہ وہ عید اضحیٰ ہو یا عید فطر ہو، وہو یجدد اللہ لآل محمد فیہ حزنا، اس عید کے دن اللہ آل محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہم السلام، اللہ آل محمد کا حزن، غم اور اندوہ تازہ کر دیتا ہے، تجدید ہو جاتی ہے. راوی سوال کرتا ہے: قال قلت، میں نے عرض کی امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ کیوں آل محمد مسلمانوں کے ایام عید میں دکھیا ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، حزین ہو جاتے ہیں، ان کا غم تازہ ہو جاتا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا: قلت، قال قلت ولما ذلك، میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسے کیوں ہوتا ہے، کیوں آپ کا دکھ، حزن و غم و اندوہ تازہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: قال انہم یرون حقہم فی ایدی غیرہم. اس وجہ سے ہوتا ہے کہ عید کے دن، جو امامت کا دن ہے، امام کا دن ہے، امام مسلمین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن مقرر فرمایا ہے، لیکن اس دن جب آل محمد ائمہ اطہار علیہم السلام غیروں کو، دوسروں کو، ظالمین کو، طاغوتوں کو اپنے حق پر، اپنی مسند پر، امت کی راہبری و پیشوائی کی مسند پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، اس سے ان کا غم تازہ ہو جاتا ہے، انہیں اس دن احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا تھا وہ ہم سے چھین لیا گیا, اور اسے چھین کر طاغوت کو اس مسند پہ بٹھا دیا گیا, اور طاغوت کی مسند نشینی کے سائے میں لوگ عید منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں, اور عید کا سما ہے جبکہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ متاع امامت و متاع اہل البیت غصب ہو چکی ہے. یہ اہل البیت کا غم ہے, آل محمد کا غم ہے, تمام آئمہ کا غم ہے. اس بارے میں پہلے غم حسین کے عنوان سے کئی دفعہ مجالس میں مومنین کی توجہ کے لیے عرض کیا ہے کہ ہم جس کو غم حسین کہتے ہیں, چونکہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہمارے دلوں کے اندر غم ہے, ہم اس کو امام کا غم کہتے ہیں, یعنی امام کا غم جو مومن کے دل میں ہے. لیکن امام کا غم وہ ہے جو امام کے دل میں ہے, مومن کے دل میں جو غم ہے یہ مومنین کا غم ہے. آئمہ کا غم, امام حسین علیہ السلام کا غم جو امام کے دل میں موجود ہے, رسول اللہ کا غم جو رسول اللہ کے دل میں موجود ہے, علی علیہ السلام کا غم جو مولا علی کے دل میں موجود ہے, بی بی زہرا کا غم جو بی بی کے دل میں موجود ہے, اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا غم جو امام حسین علیہ السلام کے دل میں موجود ہے. اور اس حدیث کے مطابق آل محمد کا غم, آئمہ اطہار کا غم جو آئمہ کے دل میں موجود ہے, اور مومن کا غم اور امام کا غم ایک نہیں ہے. مومن کو کسی اور وجہ سے غم ہے اور امام کو کسی اور وجہ سے غم ہے. ہو سکتا ہے ایک ہی گھر میں دو آدمیوں کے دل میں غم ہو, ایک کو غم یہ ہو کہ اس کو کھانا نہیں ملا, ایک کو غم یہ ہو کہ اس کا کپڑا نہیں بازار سے لائے گئے, ایک کو غم یہ ہو کہ اسے موبائل نہیں لے کے دیا گیا, ایک کو غم یہ ہو کہ اسے موٹر سائیکل نہیں دی گئی, ایک کو غم یہ ہو کہ مجھے اپنے والدین کے گھر میکے نہیں جانے دیا گیا. ہر ایک کا الگ غم ہوتا ہے جو باعث اور سبب اور غم آفرین, غم انگیز چیز ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے. اور جو چیز غم ایجاد کرتی ہے, غم کی قدر و قیمت اتنی ہی ہوتی ہے. غم پیدا کرنے والی شے کے اندازے کے مطابق غم کی قیمت ہوتی ہے. جس کو روٹی کا غم ہے تو اس کے غم کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی روٹی کی قیمت ہے. اگر کسی کو مال کا غم ہے تو اس کے غم کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی مال کی قیمت ہے. جس چیز نے غم پیدا کیا ہے, غم کی ارزش ویلیو اور غم کی قیمت اتنی ہی لگائی جائے گی. اب مومنین کے دلوں میں جو اہل البیت علیہ السلام کے متعلق غم ہے, اس کا باعث, اس کی بنیاد وہ ظلم ہے اور ستم ہے جو کربلا میں اور دیگر مواقع پر آئمہ اطہار پر ڈھایا گیا ہے, نازل کیا گیا ہے. اگر یہ ظلم نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے مومن کے دل میں آل محمد کا کوئی غم نہیں ہونا تھا. اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا, مولا علی کو ضربت نہ لگتی, اہل البیت اسیر نہ ہوتے, تو ہمیں کوئی غم نہیں تھا. اس لیے کہ ہمیں یہ چیزیں ستاتی ہیں, ہمیں دکھ دیتی ہیں یہ چیزیں کہ کیوں اہل البیت پر اتنے مصائب نازل کیے گئے. لیکن اہل البیت علیہ السلام سے پوچھیں, ان کے دل بھی غمگین ہیں, حزین ہیں, اندوہ ناک ہیں ان کے دل, لیکن وہ اس بات پر غمگین نہیں ہیں. وہ اس بات پر غمگین ہیں کہ جو حق اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا, جو مقام ان کا بنایا تھا, وہ مقام ان سے لے لیا گیا, اور وہ مقام طاغوت کو دے دیا گیا، اور پھر امت کو اس کا احساس نہیں ہے کہ عید کا دن ہے اور امام مسلمین کا دن ہے، اور امامت کی مسند پر، ریاست کی مسند پر اور حکومت کی مسند پر طاغوت بیٹھا ہوا ہے، اور مومنین سارے عید کی خوشیوں میں مصروف ہیں، انہیں یہ غم نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے دلوں میں غم اور وجہ سے ہے، امام کے دل میں غم اور وجہ سے ہے. امام حسین علیہ السلام کے دل میں غم تھا، اس وجہ سے اسی غم نے امام کو گھر سے نکالا، مکہ پہنچایا، مکہ سے کربلا پہنچایا، عاشور تک پہنچایا، اور عاشور میں اس غم نے امام کو شہید کروایا. اصل محرک وہ غم تھا، وہ غم یہ تھا کہ امامت کی مسند پر یزید بیٹھا ہوا ہے، فاسق و فاجر، اور امت یزید کی حکمرانی اور اقتدار تسلیم کر کے یا خاموش ہیں یا اس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں. یہ دکھ تھا امام حسین علیہ السلام کا، اس دکھ نے امام کو گھر سے نکالا. دین خدا معطل ہے، نظام خدا معطل ہے، اور اس کی جگہ پر طاغوت کا نظام ہے، اور لوگ معمول کی خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ دکھ ہر ایک کے دل میں نہیں آتا، دکھ اور غم، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی جو روح بنائی ہے، چونکہ غم روح میں، نفس میں، دل میں ہوتا ہے، جسم میں غم نہیں ہوتا، غم ہمیشہ روح میں، نفس میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. جس دل میں غم ہے، کس چیز کا غم ہے، اس دل کا مقام اتنا ہی ہوتا ہے. بڑے غم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے دلوں کے لیے بنائے ہیں، چھوٹے غم چھوٹے دلوں کے لیے بنائے ہیں. جس طرح نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ کے ضمن میں دنیا داروں، دنیا پرستوں اور اقتدار پرستوں، لالچیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہمہم الفہم، ان کا غم، ان کا ہم و غم صرف چارہ ہے، روٹی ہے اور کھانا ہے. اگر یہ کھانا ملے تو یہ خوشحال ہو جاتے ہیں، اگر کھانا نہ ملے تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں. ابھی آپ اپنے ملک میں دیکھیں، غمگین لوگ بہت سارے موجود ہیں. کیوں ان کو غم ہے؟ اس لیے کہ ان کی جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ انہیں نہیں ملی. کسی کو اقتدار نہیں ملا، کسی کو وزارت نہیں ملی، کسی کو ریاست نہیں ملی، کسی کو ممبرشپ نہیں ملی، کسی کو ملازمت نہیں ملی، کسی کو تنخواہ نہیں ملی، کسی کو پروموشن نہیں ملا، کسی کو کوئی پوسٹ و مقام نہیں ملا، کسی کو پلاٹ نہیں ملا، کسی کو گھر نہیں ملا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملا. اس لیے سارے غمگین ہیں. لیکن کیا پاکستان میں کوئی ایسا ہے غمگین جس کے دل میں اللہ نے یہ پاک غم ڈالا ہو کہ پاکستان میں اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے، پاکستان میں نظام امامت نہیں ہے، پاکستان میں الہی نظام نافذ نہیں ہے؟ اس غم میں کوئی کڑتا ہوا دیکھا ہے؟ اس غم میں کوئی روتا ہوا دیکھا ہے؟ اس غم میں کوئی جلتا ہوا دیکھا ہے؟ یہ اہل البیت کا غم ہے، یہ آل رسول کا غم ہے، یہ آل محمد کا غم ہے. اب ہم لوگ، ہماری جو تربیت ہوئی ہے عزادار کے طور پر، سوگوار کے طور پر، آئمہ کے غم منانے والے لوگوں کے طور پر شیعہ کی تربیت ہوئی ہے، ہم شیعہ سب سے زیادہ سوگ مناتے ہیں. شہادت کا دن آ جائے، عاشور آ جائے اور باقی ایام آ جائیں، ان میں اہل البیت کے نام پر ہم غم مناتے ہیں. یہ غم ہمارا، ہماری تربیت اس عزاداری کے نام پر ہوئی ہے. اور ہم یہ غم کس طرح سے مناتے ہیں، کیا اظہار کرتے ہیں؟ اس غم میں آ کر، جو ہماری تربیت ہی غم کے لیے ہوئی ہے، ہم غم کی رسم ادا کر کے اور غم کو تسلی دے کے چلے جاتے ہیں، اور عموماً ہم اپنے غم اور عزاداری کے لیے ایک اصطلاح پاکستان میں، پنجاب میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور پنجاب کی وجہ سے باقی پاکستان میں بھی رائج ہو گئی ہے، اور وہ ہے پرسہ دینا، غم اہل البیت کا پرسہ دینا۔ آپ مجلس کراتے ہیں، ذاکر بلاتے ہیں، خطیب بلاتے ہیں، اس کو لاکھوں روپیہ دیتے ہیں اور وہ پرسہ دے رہا ہوتا ہے، آپ بھی اکٹھے ہوتے ہیں پرسہ دے رہے ہیں، اور باقی جتنے کام ہو رہے ہیں کہ یہ پرسہ دے رہے ہیں۔ پرسہ یعنی تسلیت اور تعزیت کہنا، غمگین کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ڈارس دینا، دلاسا دینا، تسلی دینا، حوصلہ افزائی کی باتیں کرنا۔ جیسے کسی کے ہاں کوئی مر جاتا ہے، جوان کسی خاندان میں فوت ہو جاتا ہے، محلے کے لوگ، رشتہ دار، قرابت دار آتے ہیں اور اس جوان کے والدین کو پرسہ دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں کہ صبر کریں آپ، اللہ پہ بھروسہ کریں آپ، اور باقی دعائیہ کلمات مرحوم کے لیے اور زندہ رہنے والوں کے لیے بھی دعائیہ کلمات کہتے ہیں۔ آپ کا جانا ہی ان کے دل، ان کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، انہیں توقع ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں فوتگی ہوئی ہے، ماتم ہوا ہے، تو کوئی آئے ہمارے غم میں شریک ہو۔ آپ جب جاتے ہیں تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، روتا ہوا آدمی اس کو ڈھارس بن جاتی ہے، میں اس غم میں تنہا نہیں ہوں بلکہ میرے غم میں شریک میرے اعزا، رشتہ دار، اقارب، دوست سارے آ کے شامل ہو گئے ہیں۔ یہ پرسہ ہے ہمارا۔ ہم بھی مجلس سے عزا برپا کرتے ہیں، اہل البیت کو پرسہ دیتے ہیں، بی بی کو پرسہ دیتے ہیں، یہ ذاکروں کا تقیہ کلام ہے کہ بی بی کو پرسہ دیتے ہیں، یا سرائکی والے کہتے ہیں مکان دیتے ہیں، ہم بی بی کو مکان دینے آئے ہو آپ۔ اور پرسہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ذاکر جو مضمون پڑھتا ہے آپ داد دیں، روئیں، وہ مرثیہ پڑھتا ہے، وہ نوحہ پڑھتا ہے، وہ مصائب پڑھتا ہے، آپ دھاڑے مار کے روئیں، تو یہ پرسہ ہے، اس سے اہل البیت کو تسکین ملتی ہے، تسلی ملتی ہے، دلاسا ہے آپ کا، آپ کا رونا۔ خوب، یہ مومنین کی خواہش ہے کہ ہم پرسہ دیں اہل البیت کو، ہم دلاسا دیں، ہم تسلی دیں، ہم تسلیت، اسی تسلی کو کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ جا کر بولنا جس سے ان کو سہارا مل جائے، ڈھارس مل جائے، حوصلہ بن جائے ان کا، اس کو تسلیت اور تسلی کہتے ہیں۔ تعزیت، عزا، سوگ کے حالت بنا کر ہم جائیں اور ان کے سوگواری کے الفاظ ادا کریں ہم۔ خوب، اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل البیت کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، بیویوں کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، آئمہ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے جب ہم سارے مل کے ان کے لیے روتے ہیں، اور ذاکر کو بھی پتہ ہے کہ مجھے جتنی فیس دیتے ہیں تو اس سے بھی اہل البیت کا غم بہت ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل البیت کو زیادہ غم اس بات کا ہے کہ ذاکر کو پیسے ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں، تو جب انہیں بھرپور جیب بھر دیں ان کو تو وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اب اہل البیت مطمئن ہو گئے ہیں چونکہ مجھے فیس مل گئی ہے۔ لیکن ہم آئمہ اہل البیت سے پوچھیں کہ آپ کو غم ہے کیا آپ کا، تاکہ ہم اسی طرح کو پرسہ دیں آپ کو، اسی طرح کی تسلیت کہیں آپ کو، اسی طرح کا دلاسا دیں آپ کو، اسی طرح کا ہم رویہ، آپ کے غم میں شریک ہو جائیں ہم۔ مومن اپنے امام کے غم میں شریک ہو جائے، تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا غم بتاتے ہیں کہ ہمارا غم یہ ہے، اور ہمیں اگر تسلیت کہنی ہے، پرسہ دینا ہے، تعزیت کہنی ہے، تو پہلے ہمارا غم سمجھو ہے کیا، اور پھر آؤ اس غم کو دور کرو۔ اہل البیت کا صدیوں سے جو قائم غم ہے اور تسلسل کے ساتھ ہے اور ہر عید پہ تازہ ہو جاتا ہے، ہرا ہو جاتا ہے، اس غم کو تم ختم کر سکتے ہو۔ اس کو مومنین، اہل البیت کے ماننے والے، شیعہ، یہ سب ختم کر سکتے ہیں۔ وہ غم، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من یوم عید للمسلمین، کوئی بھی عید کا دن مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہے اضحیٰ ولا فطر، نہ عید اضحیٰ عید قربان جو ابھی آنے والی ہے، اور عید فطر جو ہر سال آتی ہے، الا وہو یجدد اللہ لآل محمد فیہ حزنا، مگر یہ کہ اس عید کے دن، ہر عید کے دن اللہ آل محمد کا غم اور حزن تازہ کر دیتا ہے، جدید کر دیتا ہے، تجدید کر دیتا ہے. اور راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ کون سا غم؟ اہل البیت کی شہادت کا غم، کربلا کا غم، باقی غم؟ فرمایا نا قل تو ولما ذلك قال انہم یرونا، اہل محمد آئمہ دیکھتے ہیں جب حقہم فی ایدی غیرہم، جب اپنا حق غیر کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو ان کا غم تازہ ہو جاتا ہے. یہ غم ہے، امام باقر علیہ السلام آل محمد کا غم شیعہ کو بتا رہے ہیں. ہمیں پرسا دینا ہے، تعزیت کہنی ہے، تسلیت کہنی ہے، تو میں بتاتا ہوں میرا غم کیا ہے، میرے آبا و اجداد کا غم کیا ہے، اور میری اولاد کا غم کیا ہے، اور یہ کب تک جاری رہے گا، اور اس غم کو ختم کون کرے گا. اصل غم یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارا حق بنایا ہے، مقام بنایا ہے، وہ حق ہمارے پاس نہیں ہے. اس مسند پہ غیر بیٹھے ہوئے ہیں، طاغوت بیٹھے ہوئے ہیں، ظالمین بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی حکومت، یعنی امامت، یعنی اللہ کا نظام، یعنی امت کی زمامداری، امت کی زعامت، امت کی حاکمیت، امت کا اختیار، اور اللہ کی حدود کا نفاذ کا اختیار، زمین خدا، ارض خدا کی وراثت، یہ ہمارا حق ہے. یہ اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے مقرر کیا ہے، یہ رسول اللہ نے احادیث میں ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اور یہ آسمانی کتابوں میں ہمارے لیے مقرر ہوا ہے، اور یہ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن عیدیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، اور مومن ہمارا غم تو رکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اصل غم ہمارا کیا ہے، وہ کیسے تعزیت و تسلیت کس طرح کی کر کے چلے جاتے ہیں جس سے ہمارا غم برطرف نہیں ہوتا. یہ وہ چیز ہے شعور شیعہ کے اندر پیدا ہونا، اور یہ شعور صدیوں میں اور صدیوں بعد ایک شخصیت نے مسلمانوں کے دلوں میں اور شیعہ کے دل میں پیدا کیا ہے، اور اسی شخصیت کا نام ہے سید روح اللہ الموسوی الخمینی قدس سرہ. امام نے، چونکہ امام خمینی کے بارے میں جو پہچان ہے، شناخت ہے، وہ بالکل ابتدائی ہے، پرائمری ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو امام سے واقف ہیں، نام سے آگے بھی امام کی تعلیمات اور امام کے افکار یا امام کے مختلف کارنامے جو لوگ جانتے ہیں. وہ کچھ لوگ تو ہیں جنہوں نے نام بھی نہیں سنا، ہیں ایسے پاکستان کے اندر فراوان ہیں ایسے افراد جنہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، جنہوں نے نام سنا ہے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم یہ کون شخصیت ہوگی اور کیسی شخصیت ہوگی، کیسی ہستی ہوں گی، یہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ انہیں معلوم نہیں ہے. ان افراد کی معلومات بہت ابتدائی ہیں، حتیٰ علماء جو پاکستان میں موجود ہیں، غیر پاکستان میں بھی، قم میں ہیں، مشہد میں ہیں، نجف میں ہیں، باقی عراق کے اندر ہیں، ان علماء کو، شیعہ علماء کو امام کی بہت ابتدائی معرفت ہے، شناخت ہے. یہ امام کو، امام خمینی کو باقی علماء فقہا کی صف میں، ردیف میں انہی جیسا سمجھتے ہیں، کہ جس طرح فراوان ہمارے علماء، چونکہ اکثر میں سنتا رہتا ہوں جو انقلابی علماء ہیں، یہ وہ ان کی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ جو مخالف ہیں امام خمینی کے، وہ تو امام کو دوسرے علماء کی طرح نہیں سمجھتے، بلکہ دوسرے علماء کو علماء صالح سمجھتے ہیں، اور امام کو نعوذ باللہ وہ کسی اور کیٹیگری میں درج کرتے ہیں. میں ان کی بات کرتا ہوں جو امام کا احترام کرتے ہیں، امام کے انقلاب کے ساتھ متفق ہیں، امام کے حکومت کے حامی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو امام کو دیگر فقہا، علماء اور مجتہدین جیسا ہی سمجھتے ہیں. ان کی آنکھوں میں، ان کی بصیرتوں کے آگے پردہ پڑا ہوا ہے اور یہ آگاہی انہیں کسی نے نہیں دی. صرف امام کے بارے میں نہیں بلکہ بہت ساری شخصیات کے متعلق ہماری یہ الجھن، یہ مشکل ہے کہ ہم پردے کے پیچھے اندھیرے میں، ظلمت میں رکھ کر ان شخصیات کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں ان کا حقیقی چہرہ اور حقیقی روپ نظر میں نہیں آتا. جیسے علامہ اقبال ہیں رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی حالت ہے. ایک پاکستانی قوم نے ان کو ایک اندھیرے میں، تاریکی میں، دھند میں رکھا ہوا ہے. اتنا پتہ ہے کہ اس دھند میں ایک شخصیت اقبال نام کی ہے، اس سے آگے معلوم نہیں ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے. حتیٰ اقبالیات پہ پی ایچ ڈی کرنے والوں کو، اقبالیات پہ ڈگریاں لینے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اور اقبال کے نام پر تنخواہیں لینے والے اور پیسے کمانے والے، ان کی بھی بہت ابتدائی معلومات ہیں علامہ اقبال کے بارے میں. علامہ اقبال کی شناخت بہت اکا دکا چیدہ چیدہ لوگوں کو ہے، اور یہ علامہ اقبال نے خود کہا تھا کہ یہ شناخت کسی اور آنے والی نسل میں پیدا ہوگی، یہ موجودہ نسل عصر حاضر یہ میرے یوسف کو نہیں پہچان سکتا. عصر من دانندے یہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست. میرا یوسف اس بازار اور اس منڈی اور اس مارکیٹ کے لیے نہیں ہے. اس مارکیٹ میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا میرا یوسف کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. اور ایسا ہی علامہ، ایسا ہی امام خمینی کے بارے میں ہے کہ امام کے بارے میں بھی ہم حقیقتاً کہہ سکتے ہیں کہ عصر امام دانندے اسرار نیست، یوسف امام بحر این بازار نیست. نہیں پہچانا انہوں نے یہ گوہر، اور وقت لگے گا اس گوہر کو پہچاننے کے لیے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بارے میں خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، جس میں لوگوں کو فرمایا، کوفیوں کو شہادت کے وقت ضربت جب لگی تو پھر فرمایا کہ غدن ترون مقامی، کل تمہیں سمجھ میں آئے گی میرا مقام، آج نہیں مجھے سمجھ سکتے ہو، چونکہ آج میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اور اس کو علماء یا اہل قلم کہتے ہیں حجاب معاصرت، یعنی معاصر ہونے کا، ہم عصر ہونے کا حجاب. معاصرت کے حجاب میں گوہر نہیں پہچانے جاتے، چونکہ معاصرت میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک تو نہیں ہے، سب علماء ہیں، بہت سارے علماء ہیں، یہ بھی علماء، وہ بھی علماء، وہ بھی علماء، سب ایک جیسے علماء، اور یہیں پہ گوہر ضائع ہو جاتا ہے، یہیں پہ اصلی موتی ضائع ہو جاتا ہے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا بہت دکھ اور رنج تھا. عموماً امیر المومنین اپنی ذات پر گزرنے والے مصائب کا ذکر نہیں کرتے تھے، شکوہ نہیں کرتے تھے، لیکن ایک شکوہ امیر المومنین نے کئی دفعہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ جب مجھے دوسروں کے ساتھ ملا کے اور انہی جیسا سمجھتے ہو، اس کا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. یہ گویا امیر المومنین پر بڑی ضربت لگتی ہے، تکلیف دے. ابن ملجم کی ضربت سے امیر المومنین کو تکلیف ہوئی، جسم کو ہوئی، لیکن دل نہیں ٹوٹا امیر المومنین کا، بلکہ فرمایا فز تو ورب الکعبہ. لیکن یہ ضربت جب امیر المومنین کو لگائی گئی، خصوصاً جب خلیفہ دوم نے شورا بنائی اگلے خلیفہ کے انتخاب کے لیے، اور امیر المومنین کو اس شورا کا ایک رکن جب نامزد کیا، تو امیر المومنین کو بہت شدید ضرب لگی ہے. اور وہاں پر امیر المومنین نے یہ دہائی دی اور فریاد کی، ویا اللہ ولی شورا، اللہ کی دہائی اس شورا کے ہاتھوں، میں ان میں بیٹھنے کے لیے تھا، اس درجے کا تھا جن کے ساتھ مجھے بٹھا دیا گیا ہے. یہاں پر امیر المومنین کو بہت دکھ ہوا، اور پھر ایک موقع پر تو اس سے بھی بڑا دکھ امیر المومنین کو ہوا اور فرمایا کہ انزلنی الدہر، زمانے نے مجھے اتنا نیچے گرا دیا ہے، میری ناقدری کی ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے کہ حتی یقال علی و معاویہ، کہ میرا تقابل معاویہ کے ساتھ کرنے لگے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت شدید ضرب تھی، امیر المومنین کو دکھ تھا اس کا کہ مجھے کس کے ساتھ بٹھا کے پرکھا جا رہا ہے، کس کے ردیف میں لگا کر مجھے کھڑا کر کے دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ کام روزمرہ معمول میں ہوتا ہے، جب کسی شخصیت کو معاشرے میں گرانا ہو لوگوں کی نگاہوں سے، تو اسے گالی گلوچ کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے کہ اسے ایسے طبقے کے درمیان لا کے کھڑا کر کے اور ان کے ساتھ اس کا موازنہ کرو جن کا ویسے لوگوں کی نگاہوں میں کوئی خاص مقام نہیں ہوتا یا بدنام ہوتے ہیں، تو وہ ویسے ہی گر جاتا ہے۔ وہ امام خمینی کے ساتھ بھی یہی کام کیا، عقیدت مندوں نے بھی اور دوسروں نے بھی، مخالفین نے بھی یہی کام کیا کہ امام خمینی کو ان عام علماء اور فقہا جو روایتی طریقے سے، مرسوم طریقے سے، رسوماتی انداز کے عالم ہیں، پڑھتے ہیں، ایک علمی مقام پہ پہنچتے ہیں، اپنے زندگی گزارتے ہیں علمی اور زہد کی، اور پھر اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، خلاف ورزی نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان نیک علماء کے ساتھ امام کو رکھ کر کہا جاتا ہے کہ امام خمینی اکیلے تو نہیں ہیں، فقہا اور بھی ہیں، علماء اور بھی ہیں۔ اسی سے امام کی شخصیت گم ہو جاتی ہے، ان نیک صالح علماء کے اندر گم ہو جاتی ہے، اور امام کی حقیقی جو پہچان ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ امام نے کیا کیا انفرادی طور پر، جس سے ہم یہ کہیں کہ امام کو دیگر علماء فقہا کے ساتھ، جو بڑے اچھے ہیں، بڑے جید ہیں، بڑے اعلیٰ علم کے مالک ہیں، تقویٰ کے مالک ہیں، میں بدنام علماء کی بات نہیں کر رہا، خوشنام علماء کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اچھی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، عالمانہ زندگی گزاری ہے، اور تحقیقات کی ہیں، علم کی خدمت کی ہے، مذہب کی خدمت کی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی ردیف میں رکھ کر جب امام کو آپ پرکھتے ہو، جائزہ لیتے ہو اور پوری لسٹ دے دیتے ہو کہ یہ اتنے علماء، وہیں پہ امام گم ہو جاتے ہیں، امام کی سطح اسی روایتی علماء کے سطح پر آ جاتی ہے۔ یہاں سے دروازہ ہدایت کا، جو اللہ نے امام خمینی کی شکل میں اس امت کے لیے کھولا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے، چونکہ ہمارے موازنے اور ہمارے قیاس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عالم ہے، ایک اور عالم ہے، انہی جیسے ہیں، ان کا دامن تھامو، ان کی راہ پہ چلو تو بھی ثواب ہوتا ہے، ان کے فتویٰ پہ چلو تو بھی ثواب ہوتا ہے، یہیں سے معاملہ الجھ جاتا ہے سارا، اور لوگ تقسیم ہو کے، اب پاکستان میں تو اکثریت علماء کے پیروکار ہی نہیں ہے، بہت اقلیت ہے، متدین پاکستان کے اندر لوگ کم ہیں جو علماء فقہا مجتہدین کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ اکثر تو آپ نے دیکھا ہوا ہے ماحول پاکستان کا، اکثریت سرے سے علماء کو قبول ہی نہیں کرتے، ان کے نزدیک ذاکرین اور خطیب اور جوہلا اور یہ طبقہ ان کا پیشوا ہے، علماء کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ جو علماء کی طرف آتے ہیں ان کے لیے یہ الجھن پیش آتی ہے کہ ان کے سامنے کئی علماء انہیں نظر آتے ہیں، اور ان میں سے ایک امام خمینی بھی ان کو نظر آتے ہیں، اور جیسے اہل سنت کا ایک اہل البیت کے حق میں یہ بنو امیہ نے باقاعدہ یہ کام کروایا، اہل البیت کو اپنے مقام سے نیچے لانے کے لیے، اور اہل البیت کو اس بھیڑ میں، رش میں، جیسے آپ کے ہاں جب کوئی نمایاں بڑی شخصیت آتی ہے تو آپ پبلک کو سامنے بٹھاتے ہو اور سٹیج پہ بڑی شخصیت کو بٹھاتے ہو، آپ یہ طریقہ ہے، ساری دنیا میں آپ کے ہاں بھی ہے کہ بڑی کوئی نمایاں شخصیت ہو تو انہیں سٹیج پہ بٹھا دیتے ہیں اور باقی لوگوں کو پبلک میں، آڈینس میں بٹھا دیتے ہیں، مجمع میں بٹھا دیتے ہیں۔ بنو امیہ نے یہ کام کیا کہ رسول اللہ نے اہل البیت کو اسٹیج پہ بٹھایا، آیہ مباہلہ میں اسٹیج پہ بٹھایا، اور حدیث غدیر میں اسٹیج پہ بٹھایا، حدیث ثقلین میں اسٹیج پہ بٹھایا، اپنی سیرت اور رویے میں ہر اہل البیت کے ہر فرد کو اسٹیج پہ بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا، جو کچھ جناب سیدہ کے بارے میں رسول اللہ کا طریقہ کار تھا تو نمایاں بٹھایا، مجمع میں نہیں بٹھایا، اسٹیج پہ بٹھایا، علی علیہ السلام کو اسٹیج پہ بٹھایا، امام حسن امام حسین کو اسٹیج پہ بٹھایا، باقی لوگوں کو مجمع میں بٹھایا، خصوصاً آیا مباحلہ میں اہل البیت کو پنج تن کو الگ کر لیا اور اسٹیج پہ بٹھایا، یہ میں یہاں کی زبان بول رہا ہوں، اور باقی لوگوں کو مجمع میں رکھا۔ بنو امیہ نے یہ کام کیا کہ اگر یہ اسٹیج پہ جیسے رسول اللہ نے بٹھایا وہاں بیٹھے رہے، باقی سارے مجمع میں بیٹھے رہے تو اس طرح تو یہ نمایاں ہو جائیں گے، ان کو ان کے مقام سے نیچے لایا جائے، نیچے یہ ہے کہ ان کو بھی مجمع میں بٹھایا جائے کہ جی اہل البیت صاحب آپ اٹھیں، یہاں سے اٹھیں، مجمع میں آ جائیں آپ۔ مجمع کون سا ہے؟ صحابہ، کہ آپ صحابہ کی کیٹیگری میں آ جائیں، صحابہ کے، پھر صحابہ کے ساتھ اہل البیت کا موازنہ شروع کر دیا کہ افضل کون ہے، علی افضل ہیں، فلاں افضل ہیں۔ یہ کام اس لیے شروع کیا گیا کہ رسول اللہ نے اہل البیت کو جو مقام دیا تھا وہ مقام مجمع میں بٹھا کے ختم کر دیا جائے، یہ تاثر دیا جائے کہ ان کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، ان کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے، یہ انہی جیسے ہیں، یہ باقیوں جیسے ہی ہیں۔ اور اہل سنت اس سے متاثر ہوئے، اہل البیت کو مجمع میں بٹھانے سے متاثر ہوئے تو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن شیعہ نہیں مانے، شیعہ نے کہا نہیں، اہل البیت کا مقام الگ ہے، صحابہ کا مقام الگ ہے لیکن اہل البیت کا مقام الگ ہے۔ صحابہ کا بھی ایک جیسا مقام نہیں ہے، صحابہ کا بھی مختلف ہے، یہ ایک سطح بنا دینا یہ حقیقت چھپانا ہے، یہ لوگوں کو حقیقت سے دور کرنا ہے۔ آج کے زمانے میں افراد ایک جیسے نہیں ہیں، علماء ایک جیسے نہیں ہیں، مومنین ایک جیسے نہیں ہیں، تو رسول اللہ کے عہد میں بھی ایک جیسے نہیں تھے، ہر ایک کی حیثیت، شان، مقام، کارکردگی، کارنامہ مختلف تھا، یہ اچھے تھے سارے، میں ان اچھوں کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کچھ برے کچھ اچھے تھے، نا یہ اچھے سارے ایک جیسے نہیں تھے، جیسے ایک کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اچھے بہترین، اور یہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ میں بھی فرق تھا۔ یہ کام کیا گیا، اہل البیت کو ان کے مقام سے لا کر اس کیٹیگری میں داخل کیا، اور پھر اس کے لیے حدیثیں بنائیں، اس کے لیے تاریخیں بنائیں، اس کے لیے بھر دیں، کتابیں بھر دیں، اور اس طرح سے کامیابی بھی ہوئی، ظاہر ہے آج ایک بہت بڑی جمعیت بلکہ اکثریت مسلمانوں کی ان تعلیمات سے متاثر ہو کر اہل البیت کا مقام بھول گئی، اور یہ روزمرہ کا کام ہے، جس کا مقام نیچے لانا ہو اسے برا بھلا کہنے کے بجائے اسے عام لوگوں میں بٹھا دیں آپ کہ انہی جیسے ہو آپ۔ امام خمینی کے ساتھ بھی یہی کام کیا گیا، انہیں عام مجمع میں بٹھا کے کہا گیا کہ یہ علماء فقہا سارے ہیں، بڑی جید شخصیات ہیں، جب بھی علماء کا نام آئے 10, 20, 34 لسٹ بنا کے اس میں ایک امام خمینی کو بھی لکھ دیں۔ مثلا میں نے دیکھے ہیں، چھوٹا تھا میں تو اس وقت سے جب امام خمینی نے انقلاب کیا تو فوراً علماء کے تصویروں کے چارٹ چھپنا شروع ہوئے، ہوں گے آپ کے پاس بھی ہوں گے پرانے چھپے ہوئے، اس میں اب پاکستان کے کسی عالم کو بڑھانا ہے تو مجتہدین مراجع تقلید کا تصویریں چھاپیں آپ 15-20 آدمیوں کی، اس میں اپنے پسندیدہ عالم کی بھی آپ ڈال دیں، ایسے بنے ہوئے ہیں یہ تصویروں کے، اجتماعی تصویریں علماء کی، جس میں ہندوستان میں یہی تصویر چھپی اس میں انہوں نے اپنے علماء ڈال دیے، پاکستانیوں نے تصویر چھاپ کے اپنے پسندیدہ عالم کو ڈال دیے، مثلا بیٹے نے اپنے والد کو مثلا آیت اللہ بنانا تھا، آیت اللہ العظمیٰ بنانا تھا، اور اس نے آیات عظام کی تصویروں کے ساتھ اپنے والد کی تصویر لگا کے اور وہی پوسٹر پھر ایک دفعہ چھاپ دیا اور لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ جن کو علماء پسند ہیں وہ لے جاتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھک میں جا کے لگاتے ہیں. میں نے دیکھا ابھی یہ پرانی تصویریں علماء مراجع تقلید کی نجف قم کی ان علماء سمیت کئی گھروں کے اندر میں نے ابھی بھی لگی ہوئی دیکھی ہیں. عقیدت مند لگا لیتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی چھوٹے آدمی کو بڑا کرنا چاہتے ہو تو اسے بڑوں کے ساتھ بٹھا دو تو یہ بھی بڑا نظر آئے گا. اور ایک یہ کہ اگر کسی بڑے کو چھوٹا کرنا چاہتے ہو تو اسے چھوٹوں کے ساتھ بٹھا دو, یہ بھی چھوٹا نظر آئے گا. جس جگہ اس کو بٹھاؤ گے وہ ویسا ہی نظر آئے گا. لوگ کہیں گے یہ اس کی قیمت یہی ہے, اس کی ارزش یہی ہے, اس کا مقام یہی ہے جن کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا ہے. امام خمینی نے کیا کام کیا؟ ہم امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث نورانی کے تناظر میں دیکھیں کہ علماء نے کیا کیا اور امام نے کیا کیا. باقی علماء نے جو صدیوں سے آتے رہے ہیں, جن کا بڑا عظیم کارنامہ ہے, ذخیرہ ہے, تشیع کی میراث میں ان کا بڑا اہم کردار ہے, لیکن امام نے کیا کیا؟ وہ کام جو صدیوں میں علماء نہیں کر سکے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا. یعنی آج اگر ہم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں کہ آپ کا غم, اہل البیت کا غم, آل رسول کا غم, آل محمد کا غم, جو ہر عید پہ زندہ ہو جاتا تھا, تجدید ہو جاتی تھی اس کی, اس غم سے کسی عالم نے آپ کو تسلیت کی ہے, تعزیت کی ہے, پرسہ دیا ہے, اس غم کو دور کرنے کے لیے کسی نے کوئی قدم اٹھایا ہے؟ وہ غم کیا تھا؟ ہمارا حق, امامت کا حق, ریاست کا حق, امت کی ولایت کا حق, امت کی حاکمیت کا حق جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عید کے موقع پر یہ غیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس سے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. یہ غم امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کسی شخص نے اہل البیت کو یہ تعزیت, تسلیت یا پرسہ دیا ہے کہ ہم یہ غم آپ کا ختم کرتے ہیں, یہ غم آپ کا, آپ کے دل سے نکالتے ہیں, یہ حسرت آپ کے دل سے نکالتے ہیں ہم. آپ اب علماء کی تاریخ پڑھیں, فقہا کی تاریخ پڑھیں, امام محمد باقر علیہ السلام کی احادیث جانتے ہیں, لکھتے ہیں, تشریح کرتے ہیں, درس دیتے ہیں, ان کی تفسیر کرتے ہیں, اجتہاد کرتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں, لیکن امام باقر علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے دل میں بڑا شدید غم ہے کہ میری احادیث کے مطابق فتویٰ دینے والا کوئی نہیں ہے, یہ مجھے عید کے دن بڑا غم محسوس ہوتا ہے, یہ تو نہیں فرمایا. تاکہ ہم اگر امام باقر علیہ السلام کی احادیث پڑھ لیں تو امام کو ہم نے تعزیت کہہ دی, تسلیت کہہ لی, اور امام کا غم ہم نے دور کر دیا ہے. ہم روزانہ یہ کام کرتے رہیں, عید کے دن امام کا غم پھر ہرا ہو جائے گا جب طاغوت کو مسند حکومت پر براجمان دیکھیں گے. امام خمینی نے جو کام کیا وہ یہ تھا عزیزان, درس پڑھا, دین پڑھا, اور دین میں گہرائی تک گئے, دین کا گوہر گہرائی میں جا کر سمجھا. سمندروں میں لوگ جاتے ہیں, تیرتے ہیں, نہاتے ہیں, کوئی مچھلیاں پکڑتا ہے, کوئی کچھوے پکڑتا ہے, کوئی کیکڑے پکڑتا ہے, کوئی ساحل سمندر پہ بچے عورتیں سیپیاں وہ خالی کیڑے کھوکھے وہ اٹھا کے لے آتے ہیں, لیکن ایک طبقہ ہے جو سمندر کی تہ میں جا کر سمندر کی تہ سے صدف نکال کے اس کے اندر سے موتی نکالتا ہے. ایسے ہی ہے نا, موتی سمندر سے نکلتے ہیں نا, صدف کے منہ سے نکلتے ہیں جو سمندر کی تہ میں ہوتا ہے, کھارے پانی میں. صدف میٹھے پانی کا جانور نہیں ہے, کھارے پانی کا ہے, اور وہ اپنے پیٹ کے اندر, اپنے شکم میں, رحم میں موتی بناتا ہے, پانی کو لے کر موتی بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور جو غواص ہیں, غوطہ خور ہیں, یہ سمندر کی تہ میں جا کر صدف کو نکالتے ہیں, اسے کھولتے ہیں اور اس کے اندر سے موتی نکال لیتے ہیں. اب یہی ہم علماء کے بارے میں دیکھیں کہ علماء مدرسوں میں آتے ہیں, حوضوں میں آتے ہیں, حوضۂ علمیہ میں پڑھتے ہیں, ساری ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں, لیکن ساری عمر کیا کرتے ہیں اس سمندر سے، بحر علم سے، اللہ کے علم سے، اہل البیت کے علم میں مچھلیاں پکڑتے رہتے ہیں، کیکڑے پکڑتے رہتے ہیں، اور جو چیزیں ان کو ملتی ہیں بعض سیپیاں جمع کرتے رہتے ہیں اور وہ زینت کے لیے آ کر پیش کرتے ہیں، حدیثیں جمع کرتے ہیں، کوئی اقوال جمع کرتے ہیں، تقریریں مجلسیں یاد کرتے ہیں، یہ آ کے لوگوں میں نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اہل البیت کے علم کے سمندر کی تہ میں صدف ہے، اس صدف کے اندر موتی ہے، گوہر ہے، جوہر ہے۔ اس موتی تک جو فقی پہنچتا ہے، جو مجتہد اس موتی تک پہنچتا ہے، اصل دانش اہل البیت کو سمجھنے والا وہ ہے جو اہل البیت کے علم کا موتی ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ امام خمینی وہ فقی ہیں، علم اہل البیت اور علوم اہل البیت کے غوطہ خور ہیں، غواص ہیں، جو اس کی تہ میں اترے اور اتر کر وہاں سے کیکڑے نہیں پکڑے، مچھلیاں نہیں پکڑی، بلکہ موتی لائے۔ اور وہ موتی کیا تھا؟ وہ موتی یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت کو جتنا مقام عظیم عطا کیا ہے اور جو ان کا منصب بنایا ہے، یہ سب اس لیے تھا کہ انسانیت کی ہدایت کی زمام اور اختیار اللہ نے اہل البیت کو دینا تھا، ائمہ کو دینا تھا۔ امامت، میدانی امامت، عملی امامت اللہ نے ان کے سپرد کی تھی، اس لیے یہ عظیم مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اور اس لیے امام نے اسی فقہ میں سے، جس فقہ میں سے عام فقی جب جاتا ہے، وضو، تیمم، طہارت، خمس، زکوٰۃ، نماز، شکیات، رکوع، سجود، تسبیحات، یہ نکال کے لے کر آتا ہے۔ تمام فقہا جب اہل البیت امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے احادیث میں اور قرآن کی آیات میں غوطہ لگاتے ہیں، تو غوطہ لگاتے ہی پہلی چیز انہیں طہارت، تیمم، وضو، نماز، احکام، یہ عبادات نظر آتی ہیں۔ یہ تمام فقہا کو علوم اہل البیت میں یہ چیزیں میسر آتی ہیں اور یہ لے آتے ہیں اور آ کے اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ اتنے فقہا صدیوں سے امام باقر علیہ السلام کے علوم میں تحقیق کر رہے ہیں، تو کیا امام باقر و امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات کا گوہر ان کے ہاتھ کیوں نہیں آیا؟ جس پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے ہم دیکھتے ہیں، وہ مسند ہمارے پاس نہیں ہے اور لوگوں کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ عید پہ لوگوں کو، جیسے ابھی عید قربان ہے تو بکرا خریدنے کی فکر ہے، یہ نہیں ہے فکر کہ امام مسلمین اپنے مسند امامت پہ ہے یا نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ بکرے کی فکر ہے، بیل کی فکر ہے، قیمت کی فکر ہے، اور اگر بکرا بیل آ بھی گیا تو قصائی ڈھونڈ رہے ہیں۔ عید کے دن کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی مومن کی مشکل یہ قصائی کب آئے گا۔ خب یہ عید گزارنے کے لیے مومن کا مشغلہ ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ عید کے دن احساس اس چیز کا ہوتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے اور وہ ہمارے ہاتھ ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور لوگوں کو اس کی توجہ بھی نہیں ہے۔ لوگ ولایت طاغوت اور امامت طاغوت اور حکومت طاغوت پر راضی ہیں، چپ ہیں، خاموش ہیں، تسلیم ہے اس کے سامنے۔ تمام دنیا میں آج کی موجودہ انسانوں کو آپ دیکھیں، سب کے سب حکومت طاغوت پہ راضی ہیں۔ کوئی ہے؟ پوری دنیا میں دیکھیں، جہاں جہاں بھی ہیں ان حکومتوں پہ نالا ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کا احساس سال بھر کسی دن ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ کا حق کیا تھا، ائمہ کو کہاں ہونا چاہیے تھا، امام زمانہ کو کہاں ہونا چاہیے تھا۔ ایک سوال ہے آپ سب سے، اس زمانے کے تمام شیعوں سے، آج کی نسل کے تمام شیعوں سے سوال ہے کہ امام زمانہ کو، امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کو، آج کے دور میں کہاں ہونا چاہیے تھا؟ مسند امامت پر، حکومت پر۔ آج پوری دنیا کی حکومت امام کے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن ہیں کہاں؟ پردہ غیبت میں۔ ہیں پردہ غیبت. بس اس کا مطلب ہے جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے. یہ غم ہے کسی کے دل میں, یہ دکھ ہے کسی کے دل میں, یہ افسوس ہے کسی کے دل میں. امام خمینی نے جو کام کیا وہ یہ تھا عزیزان من, وہ فقہ وہ دین جو تمام علماء پڑھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے وہ پڑھا, لیکن امام نے دیکھا کہ وہ گوہر دین کا, اس کی طرف علماء جاتے نہیں ہیں, استاد ان کی رہنمائی نہیں کرتا. ظاہر ہے آج کے علماء یہ کل کے طالب علم تھے, اور آج کے طالب علم آنے والے کل کے استاد ہوں گے, علماء ہوں گے. جو آج پڑھ رہے ہیں یہ کل کے معلمین ہیں. آج کے معلمین نے جو انہیں بتانا ہے انہوں نے پڑھ کر وہی خود عالم بن جانا ہے, اور پھر انہوں نے اپنے طالب علموں کو پڑھانا ہے, اور یہ بھی ان کو وہی پڑھائیں گے جو روایت رسم چلی آ رہی ہے. اور امامت کے امر سے بالکل لا تعلق, غافل, اجنبی, بیگانہ, بالکل لا تعلق بن کے زندگی گزار رہے ہیں, اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل البیت کے یا نظام امامت کے ماننے والے ہیں. امام خمینی کا ایک بڑا کارنامہ, اور یہ ایک ہی ہوتا تو صدیوں پر بھاری تھا یہ ایک کارنامہ. اس لیے امام کو باقی علماء کے ساتھ نہیں رکھ کے دیکھیں, مجمع میں نہ بٹھائیں. یہ مجمع مقدس ہے علماء کا, یہ جتنے علماء کرام ہیں سارے قابل قدر ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن امام خمینی اس مجمع کا حصہ نہیں ہے. امام نے احیاء کیا ہے. یہ احادیث امام باقر علیہ السلام سے زیادہ مروی ہیں. امام باقر علیہ السلام سے لوگ جا کے ملتے تھے, پوچھتے تھے امام سے. مثلا بصرہ کے لوگ امام علیہ السلام کے پاس جاتے تو جا کر بتاتے, امام ان سے پوچھتے, کچھ امام پوچھتے کچھ یہ بغیر پوچھے شیعوں کے حالات بتاتے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. تو بعض مثبت رپورٹ پیش کرتے تھے, بعض منفی رپورٹ پیش کرتے تھے. اکثر مثبت رپورٹ پیش کرتے تھے کہ ماشاءاللہ بصرہ میں یا کوفہ میں آپ کے پیروکار, آپ کے شیعہ اتنے زیادہ ہیں, یہ کام کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, اچھی رپورٹ پیش کرتے تھے. تو امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آپس میں مجالس تشکیل دیتے ہیں یا نہیں دیتے. یہ بصرہ کے ملاقاتی کو پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بصرہ کے ہمارے شیعہ یہ مجالس تشکیل دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا کہ مجالس تشکیل دیتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ ان مجالس کے اندر احیاء امر امامت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ کہا ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے. تو امام نے دعا دی واہن لہذا المجالس, مبارک ہوں یہ مجالس جن کے اندر امر امامت کا احیاء اور احیاء امامت کا ذکر ہوتا ہے جن مجالس کے اندر. پھر بعض نے کہا کہ نہ ایسا نہیں ہوتا. تو امام نے فرمایا کہ باقی کاموں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں, اگر یہ کام نہیں کرتے. اور کئی اور روایات ہیں جن کا امام باقر علیہ السلام سے اکثر مروی ہیں کہ رحم اللہ امرأً, خدا رحمت کرے اس شخص کو, من احیا امرنا, جس نے ہمارے امر کو, ہمارے امامت کو زندہ کیا, لوگوں کے اندر رغبت پیدا کی, لوگوں کا رجحان بنایا. ہم میں رغبت نہیں ہے, پسند نہیں ہے. یہ جملہ پہلے بھی میں نے کہا ہے, دوبارہ کہہ دیتا ہوں. مجھے ایک اہل سنت نے پوچھا کہ یہ شیعہ عوام تو چلو جیسے بھی ہیں, لیکن یہ شیعہ علماء چھوٹی داڑھی کیوں رکھتے ہیں, یہ مشین والی؟ علماء کو تو داڑھی علماء والی ہونی چاہیے, یہ چھوٹی داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ یہ اہل سنت عالم نے مجھ سے پوچھا کہ کہا ہم نے بڑے بڑے آپ کے علماء ان کی تصویریں دیکھی ہیں یا ملاقاتیں بھی کی ہیں, وہ چھوٹی سی مشین لگاتے ہیں, 8 نمبر کی مشین یا مثلا 5 نمبر کی, 4 نمبر مشین لگا کے. تو میں نے کہا کہ اس کی, چونکہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ میں داڑھی کے بارے میں اس طرح کوئی آیت نہیں اتری, کوئی روایت خاص داڑھی کے سائز کے بارے میں نہیں ہے, تو یہ وہاں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ رسول اللہ کی طرف سے داڑھی کا کوئی سائز مقرر نہیں ہوا. یہ تو ایک وجہ ہے ان کی بڑی جو داڑھی کے بارے میں زیادہ حساس نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ برفرض اگر روایت نہ ہو آیت نہ بھی ہو لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ آئمہ اہل البیت علیہ السلام کا حلیہ کیسے ہوتا تھا, یہ تو ذہن میں آپ فرض کر سکتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی تھی یا نہیں تھی, پہلے اس بات کو شیعوں سے کنفرم کروا لیں کہ تھی یا نہیں تھی. آپ کا کیا خیال ہے, جو کچھ معلومات آپ کی ہیں, تھی؟ تھی. علی علیہ السلام کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ امام حسن علیہ السلام کی, امام حسین علیہ السلام کی؟ امام حسین علیہ السلام کی تو تھی نا, آپ مصائب میں سنتے ہیں کہ وہ خون سے رنگین ہو گئی تھی داڑھی امام کی, خون سے اس کو خضاب ہو گیا تھا. تو یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ تمام آئمہ کی داڑھی تھی, یہ مانتے ہیں ہم. کتنی تھی؟ آٹھ نمبر مشین والی داڑھی تھی کسی امام کی؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ داڑھی تھی اور بڑی داڑھی تھی, اتنی تھی کہ دور سے دیکھنے والے کو پتہ چلتا تھا کہ باریش شخصیت ہیں. تو پھر کیوں نہیں رکھتے؟ تو میں نے کہا انہیں آئمہ کی شفاعت پسند ہے, آئمہ کے محبت ہے, سب کچھ ہے شخصیت, لیکن آئمہ کا حلیہ پسند نہیں ہے ان کو. جیسے کئی بیویاں ہیں ان کو شوہر کی داڑھی پسند نہیں, وہ کہتے داڑھی منڈا دو. ایک مومن نے داڑھی رکھی, بڑی اچھی لگی, میں نے بھی تعریف کی, کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو پھر کاٹی ہوئی تھی, شیو کی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ کیوں کاٹ دی؟ کہتا ہے بیگم جو ہے نا اس کو پسند نہیں ہے, وہ کہتی ہے ٹھیک نہیں لگتے ہو آپ. وہ آلو اچھا تھا جو کہ یہ داڑھی والا شوہر اچھا نہیں لگتا, تو بیگم پسند نہیں کرتی. ظاہر ہے بیگم کو بھی آئمہ کا حلیہ پسند نہیں ہے. اور اب جو مومنین تو جیسے بھی ہیں ان کی اپنی دلیل ہے, علماء کو تو کم از کم حلیہ اہل البیت والا بنانا چاہیے. جو بھی آپ کے نزدیک اہل البیت کا حلیہ ثابت ہے ویسا بناؤ نا. اگر آئمہ سے محبت ہے تو اپنا حلیہ آئمہ والا بنا کے دکھاؤ, یہ محبت کی ایک علامت ہے. جس سے محبت ہوتی ہے انسان اسی والا حلیہ بناتا ہے, تو بناؤ. اب اسی طرح ہم آئیں اہل البیت علیہ السلام کے غم میں آئیں, اہل البیت علیہ السلام کی ترجیحات میں آئیں. ہمیں اہل البیت علیہ السلام کے امور میں رغبت کتنی ہے, کتنی رغبت ہے شیعہ کے دل میں اہل البیت علیہ السلام کے علوم, اہل البیت کے دین, اہل البیت کے مقاصد کے اندر رغبت کتنی ہے. اگر رغبت کو کسی میٹر سے پرکھیں ہم تو زیادہ تر ہم ناکام ہو جائیں گے, چونکہ عملی طور پر ہمارے اندر ان چیزوں میں رغبت نظر نہیں آتی جن چیزوں میں اہل البیت کو رغبت ہے. جس طرح غم ہمارا اور اہل البیت کا آپس میں ملتا نہیں ہے, غم ہمارے بہت ہیں, اہل البیت کے بھی غم ہیں, لیکن وہ غم اور ہیں, ان کی دلیل بھی اور ہے, ہمارا غم اور ہے اور ہماری دلیل بھی اور ہے. اسی طرح رغبتیں, ہماری رغبتیں بہت ہیں لیکن ان میں سے کوئی رغبت کسی کا کوئی ایسا ہے جس کے اندر امام محمد باقر جیسی رغبت بھی موجود ہو, وہی رغبت ہو, امام حسین علیہ السلام جیسی رغبت موجود ہو, مولا علی جیسی رغبت بھی ہو ہمارے اندر. مولا علی کو شدید رغبت تھی بہت ساری چیزوں میں, ہمارے اندر بھی بہت ساری چیزوں کی رغبت ہے. اب ٹیلی کریں اپنے امام کے ساتھ, اپنی رغبت کو مقایسہ کریں, موازنہ کریں, مجھے کس سے رغبت ہے, ان کو کس میں رغبت تھی. امام باقر علیہ السلام کو رغبت ہے احیاء امامت میں, امر امامت کے قیام میں, امر امامت کے برپائی میں, نظام امامت قائم کرنے میں رغبت ہے. امام خمینی کا یہ کارنامہ ہے کہ امام نے اپنی رغبت بحیثیت فقی و عالم اپنی رغبت کو ختم کیا، اپنی رغبت کو آئمہ کی رغبت میں ضم کر دیا، مدغم کر دیا۔ شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ تاریخی قول ہے جو انہوں نے اس وقت امام کے بارے میں فرمایا تھا، ذوبوا فی الخمینی کما ذابا ہوا فی الاسلام، آپ لوگ خمینی میں ذوب ہو جاؤ۔ ذوب کہتے ہیں کسی ٹھوس چیز کو، لوہے کو، سونے کو پگھلانا، مائع بنا دینا، اور مائع بنا کر اس کو کسی قالب میں ڈال دینا، ذوب پگھلانے کو کہتے ہیں۔ دھات کے پگھلانے کو، میٹل کے پگھلانے کو، اس کو مائع بنا دینا، لیکوڈ بنا دینے کو ذوب کہتے ہیں۔ شہید صدر شیعوں کو، جوانوں کو یہ فرماتے تھے کہ تم سارے پگھل جاؤ، اور پگھل کر امام خمینی کے سانچے میں سارے ڈھل جاؤ، جس طرح امام خمینی اسلام کے ڈھانچے میں ڈھل گئے ہیں۔ امام خمینی نے اپنے آپ کو پگھلایا، اپنے شوق پگھلا دیے، اپنے ذوق پگھلا دیے، اپنی رغبتیں پگھلا دیں، اپنے خوف پگھلا دیے۔ پھر یہ نہیں رکھا، امام نے کچھ بھی اپنی رغبت نہیں رکھی۔ امام، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں بارہا، امام کی تقلید ہوتی تھی، سارا عالم کرتا تھا، امام کو مقلد اپنے پسند نہیں ہوتے تھے، امام بسیجی کو پسند کرتے تھے۔ مقلد کو پسند، مقلد یعنی جو امام کی تقلید کرتا ہے، جو امام کو خمس دیتا ہے، جو امام کو آ کے مثلا کروڑوں روپے ڈالر آ کے دیتا تھا کہ یہ میرا کارخانہ ہے، میں نے خمس نکالا ہے، یہ وصول کریں۔ امام نے کبھی کسی مقلد کو گلے نہیں لگایا، بسیجی کو لگایا۔ امام نے کبھی کسی مقلد کا ماتھا نہیں چوما، لیکن امام کہتے تھے میں بسیجی کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں، مجاہد کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ امام کے انقلاب سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ امام کے دفتر کے جو منشی تھے، یہ انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک بہت بڑا کارخانہ کا مالک، فیکٹری مالک، امام کے پاس آیا، انقلاب سے پہلے کی بات ہے، اور اس نے اپنے کارخانے کا خمس پہلی دفعہ نکالا۔ اس وقت وہ کروڑوں ڈالر کا خمس تھا، انقلاب سے پہلے کی بات ہے، آج آپ موجودہ کرنسی ریٹ میں دیکھیں کتنی قیمت ہوگی اس کی۔ یہ امام کے پاس آیا اور آ کر اس نے وہ تھیلا بیگ بھرا ہوا رکھا اور امام کو کہا کہ یہ میرا خمس ہے۔ تو امام نے باہر بیٹھے ہوئے جو رسید بناتا تھا منشی، اس کے پاس بھیج دیا کہ وہاں جاؤ، اس کو دو اور رسید لے لو۔ اس نے گیا وہاں، جا کر خمس دیا، سارا رسید لے لی، تو انہوں نے کہا جی رسید ہوگی یہ، تو امام نے کہا ٹھیک ہے، اس کو کہو کہ جائے۔ تو اس نے کہا کہ اتنا میں نے پیسہ دیا امام خمینی کو، کروڑوں ڈالر دیے ہیں، لاکھوں، اتنے ڈالر میں کسی اور کو دیتا، وہ مجھے سر پہ بھی بٹھاتا، وہ مجھے لے کے باہر گاڑی میں بھی بٹھا کے آتا، میرے لیے دعائیں کرتا، میرے لیے کھانا بناتا، میرے ہاتھ چومتا، انہوں نے شکریہ تک ادا نہیں کیا میرا۔ تو وہ منشی، انہوں نے کہا کہ ایک بڑا تاجر مقلد امام کا ناراض ہو رہا ہے، اگلی دفعہ نہیں آئے گا۔ تو وہ فوراً آئے، آ کے امام کو اس کا شکوہ بتایا کہ وہ ناراض ہو کے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ امام نے اتنا پیسہ میں کسی کو بھی دوں تو وہ تو مجھے سر پہ بٹھائے گا، اور امام نے میرا سلام بھی نہیں لیا۔ امام نے اسے کہا واپس لے کر، اس کو واپس بلاؤ۔ وہ باہر سین میں چلا گیا تھا، وہاں سے اندر آیا، اب خوش تھا کہ شاید توجہ نہیں تھی، مصروفیت میں امام کا دھیان نہیں تھا، اور انہوں نے مجھے نظر انداز کر دیا، تو اب تلافی کریں گے، مجھے معذرت کریں گے، بٹھائیں گے۔ تو بڑی خوشی خوشی آیا، اور امام نے آ کے جب کھڑا ہوا، اب تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے شاباش کریں گے یا معذرت، امام نے کہا یہ بیگ اپنا اٹھا ادھر سے اور لے جا، یہ واپس اٹھا اور لے جا۔ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، یہ اٹھا اپنا پیسہ اور لے جا یہاں سے، مجھے نہیں چاہیے۔ امام کو اس وقت ظاہر پیسوں کی ضرورت تھی، ارشاد اس وقت تو راہبر نہیں تھے، اس وقت تو ایک عام استاد تھے حوضے کے, اور امام نے کہا لے جاؤ اٹھا کے. اب معافی مانگنے لگا کہ آپ معاف کر دیں. امام نے کہا نہیں, تجھے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیرا پیسہ ہے اور تو مجھے دے رہا ہے, یہ غلط فہمی ہے تیرے اندر. یہ امام کا مال ہے, تیرے پاس تھا, تو امانت مجھے دے رہا ہے کہ میں امام کی راہ میں اس کو خرچ کروں, تو تجھے میرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا, نہ کہ مجھے تیرا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ لا اپنا تھیلا اور چلا جا, اور نکال دیا امام نے اس کو. اور اس طرح کے, اور ایک پاکستان کے بڑے جید شخصیت لاہور میں بھی مدفون ہیں, بڑے نامور عالم جنہوں نے بہت سارے علماء کی کتابیں ترجمہ کی ہیں پاکستان میں, وہ امام کے پاس گئے نجف میں اور امام سے کہا کہ میں آپ کی توضیع المسائل کا ترجمہ اردو میں کرنا چاہتا ہوں. کئی اور علماء کی توضیع المسائل کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو فاضل شخصیت تھے, امام سے جا کر تقاضا کیا کہ میں آپ کی توضیع المسائل کا ترجمہ کروں. تو امام نے کہا کہ مجھے فاضل نظر آتے ہو, عالم نظر آتے ہو, باصلاحیت نظر آتے ہو, کوئی دین کا اچھا کام کرو جا کر, میری توضیع المسائل کا ترجمہ کرنا دین کی خدمت نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ترجمہ کروں گا تو ترجمہ کروانے کے پیسے ملتے ہیں. عموماً مجتہدین جب توضیع المسائل لکھتے ہیں پھر ان کا شوق ہوتا ہے دنیا کی ساری زبانوں میں اردو میں سب سے پہلے ترجمہ ہو. تو ترجمہ جب کرتے ہیں مترجم کو پیسے ملتے ہیں, پھر آگے اور بہت سارا کام چلتا ہے. تو انہوں نے کہا امام بھی اسی طرح کہیں گے کہ میں ترجمہ بھی کرو, میں پاکستان میں اپنا نمائندہ بھی تمہیں بناتا ہوں, میری مرجعیت کی تبلیغ کرو. امام نے کہا کوئی اچھا کام کرو, اگر علم حاصل کر لیا ہے, فضل آ گیا ہے, تو کوئی اچھا کام کرو جا کر. اس طرح کے امام کے ایرانی تاجر امام کے مقلدین تھے, امام کا رسالہ عملیہ نہیں تھا, توضیع المسائل نہیں تھی, اور یہ اکٹھے ہو کے امام کے پاس گئے کہ تقاضا کیا کہ آپ اجازت دیں ہم خمس کے پیسے سے آپ کی توضیع المسائل چھپواتے ہیں تاکہ آپ کے مقلدین تک پہنچائیں. امام نے فرمایا کہ میری توضیع المسائل چھاپنا خمس سے جائز نہیں ہے, میری توضیع المسائل چھاپنا جائز نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ امام خمینی نے اپنے آپ کو پگھلایا, اپنی رغبتیں پگھلائیں, اپنا شوق پگھلایا, اپنی حسرتیں پگھلائیں, اپنی ہر چیز پگھلا کر اس کو اہل البیت کی مرضی اور اللہ کی مرضی میں ڈال دیا, اس کو امامت کے نظام میں ڈال دیا, اور وہ چاہا جو اللہ کو پسند تھا, وہ چاہا جو آئمہ کا متمع نظر تھا, وہ چاہا جو امام باقر علیہ السلام چاہتے تھے, جس کی حسرت تھی, اور وہ یہ تھی کہ آپ طاغوت کے زمانے میں کلمہ گو زندگی بھی گزار رہے ہیں, عبادتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن جن کو اللہ نے ان کا اختیار دیا تھا وہ گوشہ عافیت میں پڑے ہوئے ہیں. ایک کام جو اہل البیت کے ساتھ ناروا ظلم ہوا, جیسا میں نے کہا نا کہ بعض اوقات آپ کسی چھوٹے کو بڑا کرنا چاہو تو اسے بڑوں کے ساتھ سٹیج پہ بٹھا دو تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا ہے اس لیے تو سٹیج پہ بٹھایا گیا, اگر بڑا نہ ہوتا تو بڑوں کے ساتھ کیوں بٹھایا جاتا, اور کسی بڑے کو چھوٹا کرنا ہو تو اس کو سٹیج سے اٹھا کے مجمع میں بٹھا دو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کی یہی اوقات ہے, لوگوں میں بیٹھے, مجمع میں بیٹھے, سٹیج پہ اس کو جگہ نہیں دی گئی. یہ بنو امیہ نے کیا اہل البیت کے ساتھ. ایک کام جو بنو امیہ نے باقاعدہ سرکاری بجٹ خرچ کر کے کام کیا اپنی طولانی حکومت میں, سو سالہ حکومت میں, وہ یہ تھا کہ تشیع کو اور امامت کو, نظام امامت کو مسلمانوں کے درمیان سے نکال کر دباؤ کے ذریعے ہراساں کر کے مختلف ہیلے بہانوں سے اور اسے حاشیے میں منتقل کر دیا, حاشیہ نشین بنا دیا. حاشیہ یعنی جس کو اب ظاہر ہے اردو میں ہی بات کریں تو بھی شک ہی رہتا ہے آدمی کو کہ اردو بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, مضافات. حاشیہ شہر کے مضافات کو کہتے ہیں. اب مضافات پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, ایک مومن نے مولانا سے پوچھا کہ ذریت کس کو کہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں تھا، مولانا سے اس نے رہنمائی لی کہ ذریت کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا عطرت، تو وہ سرائکی مومن تھا، اس نے کہا اگوں ایک نہیں آندا ابھی ہوں ڈو نہیں آندے، جو پہلے ایک نہیں آتا تھا اب دو نہیں آتے، پہلے ذریت نہیں پتا تھی، اب ذریت و عطرت دونوں نہیں پتا کہ کس کو کہتے ہیں، کوئی آسان لفظوں میں بتاؤ. حاشیہ سائڈ کی چیز کو کہتے ہیں نا، جو کنارے پہ ہو، فٹ پاتھ، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں مضافات، شہر کے مضافات، شہر اور شہر کے مضافات، یعنی وہ علاقے جو شہر کا حصہ نہیں ہوتے لیکن شہر کے چاروں طرف کچی آبادیاں، لوگ دیہاتوں سے آتے ہیں، مختلف جگہوں سے آ کے اور نالوں کے کنارے، ندی نالوں کے کنارے اپنے ڈیرے جھونپڑے بنا لیتے ہیں، ان بستیوں کو کیا کہتے ہیں؟ مضافاتی بستیاں، شہری آبادیاں اور مضافاتی بستیاں. ابھی بھی ایسا ہی ہے، لاہور، لاہور کی شہری آبادی اور لاہور کی مضافاتی بستیاں، یعنی جو باقاعدہ شہر کا حصہ نہیں ہے، بس شہر سے جڑے ہوئے باہر، شہر کی آبادی سے باہر ہیں، اور مضافات میں جتنے لوگ رہتے ہیں اتنے ہی شہر کے اندر ہیں، اتنے ہی مضافات میں رہتے ہیں، مضافاتی بستیوں میں. بنو امیہ نے اور بعد میں بنو عباس نے تشیع کو امت کے مضافات میں منتقل کر دیا، ایسی پالیسیاں بنائیں، ایسے حربے استعمال کیے، ایسا دباؤ ڈالا، ایسا تشدد کیا، ایسا خوف و ہراس پیدا کیا شیعوں کے اوپر کہ یہ مجبور ہو گئے شہروں سے نکل کر مضافات میں. شہر سے مراد آبادیاں نہیں، جو مکانات نہیں، بلکہ امت کا جو مرکزی سٹرکچر تھا، ڈھانچہ تھا، اس ڈھانچے سے نکال کر ان کو مضافات میں منتقل کیا. مرکزی ڈھانچہ کیا تھا؟ وہ جو ان کے اپنے تفکر کے قریب قریب لوگ تھے، اسے اسلام کا مرکزی ڈھانچہ رکھا، اسے حیثیت دی، مثلا فقہ، تفسیر، کلام، حدیث، علوم جا بنائے، تو مرکزی ڈھانچہ ان لوگوں کو رکھا جو ان کے افکار کو مانتے تھے. آپس میں بے شک ان کا اختلاف تھا لیکن بنو امیہ کے افکار کو قبول کرتے تھے، انہیں انہوں نے مرکز میں رکھا، سینٹرل جگہ دی امت کے اندر، علماء کو، فقہا کو، زعماء کو، سرکردہ لوگوں کو، سرداروں کو، ان سب کو سینٹرل جگہ دی. مثلا اپنے ملک کی مثال لے لیں، اس وقت ضیاء الحق کے دور میں، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے، اس وقت کم لوگ تھے جو ضیاء الحق کا دور دیکھا ہے، ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، دیوبند بھی تھے، سارے تھے، لیکن ضیاء الحق نے ان سارے مذاہب میں سے ایک مذہب کو چنا اور وہ تھا مسلک دیوبند. دیوبند کو سینٹرل پوزیشن دے دی، باقی سب کو اٹھا کے مضافات میں پھینک دیا، بریلویوں کو مضافات میں رکھ دیا، شیعوں کو تو مضافات سے بھی باہر دور کر دیا. کوئی سیاسی دائرہ، کوئی ادارہ، کوئی مرکزی جگہ، کوئی بھی ایسی جہاں پر اگر کوئی کسی مسلک کا بندہ لینا ہے تو ضیاء الحق کا پسندیدہ مسلک دیوبند ہے. خوب، انہوں نے یہ کام کیا. پھر اس کے بعد ترجیح بدل گئی اور اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ بریلوی سسٹم کو زیادہ سینٹرلائز کر رہے ہیں. مثلا جو بڑے بڑی شخصیات سرکاری عہدوں پر فائز ہوتی تھیں، جس پر وہ دیوبندی بٹھاتے تھے، یہ اس پر بریلوی مسلک کے لوگ بٹھاتے ہیں. ترجیح ہوتی ہے، حکمرانوں کی ترجیح ہوتی ہے کہ کس مذہب کو سینٹرل پوزیشن دینی ہے، کس مذہب کو مضافات میں رکھنا ہے. خوب، شیعہ کو نہ مضافات میں رکھتے ہیں نہ سینٹر میں رکھتے ہیں، شیعہ کو پسند ہی نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل دور، جتنے دور ہوں، سینٹر سے بھی دور ہوں اور مضافات سے بھی دور ہوں، محروم ہوں، اتنے یہ بہتر ہیں. شیعہ اپنی کوششوں کے تحت کسی نہ کسی طاغوتی سسٹم میں گھس جاتے ہیں، جگہ بنا کے سوراخ کر کے کہیں نہ کہیں اپنا کر لیتے ہیں، حاصل اپنا پوسٹ لے لیتے ہیں، لیکن حکومت ان کو نہیں دیتی یہ جگہ، یہ مقام نہیں دیتی حکومت ان کو. بنو امیہ خصوصی طور پر ان کی یہ پالیسی تھی کہ ہم نے اہل البیت کو، اہل البیت کے سسٹم کو، تشیع کو مضافات میں رکھنا ہے یا باہر رکھنا ہے. ایک سوال ہے کہ یہ سادات، پاکستان میں بہت زیادہ سادات ہیں، دو قسم کے سادات ہیں، ایک تو مجبوری کے تحت جو لوکل سادات ہیں، جو بھی تھے پہلے گجر تھے جو بھی تھے وہ، لیکن حالات نے ان کو سید بنا دیا، کیونکہ حالات کرتے ہیں نا اوپر نیچے، آدمی کو کرتے رہتے ہیں، غریب کو امیر کر دیتے ہیں، امیر کو غریب کر دیتے ہیں. کسی امیر آدمی کو دیکھو آج کل موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، پہلے گاڑی پہ ہوتا تھا، تو اس کو پوچھتے ہیں بھی کیا ہوا، تو کہتے ہیں حالات نے یہ حال کر دیا میرا. تو حالات نے بعضوں کو سید بنا دیا، یہ قابل احترام سادات ہیں چونکہ محنت سے بنے ہیں. لیکن کچھ سادات واقعاً سادات ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ سے اور باقی سرزمینوں سے یہاں پر آئے ہیں. ایک سوال یہ کہ کیوں آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں یہ سادات سارے؟ تجارت کرنے آئے تھے، لشکر کرنے آئے، مغلوں کی طرح ہندوستان پر حملہ کیا سادات نے، اتنی تعداد میں کیوں آئے ہو ادھر؟ یہ اس لیے آئے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی پالیسی یہ تھی کہ امامت سے جڑے ہوئے لوگوں کو سینٹرل سسٹم سے نکال کے حاشیے میں پھینکنا ہے، باہر کرنا ہے ان کو، تاکہ سینٹر میں نہ رہیں. یہ سینٹرل جو مقام ہے، پوزیشن ہے، یہ دوسرے نظریات کو دینی ہے، یہ ان کی پالیسی کے تحت ہوا یہ کام. اور چونکہ سادات نام ہی ایسا تھا کہ یہ اہل البیت کی اولاد ہیں، اب پاکستان میں آ کر اولاد اہل البیت اور اہل البیت کے دشمن بنے ہیں، یہ بھی ایک عجیب مارکہ ہے کہ آپ بہت سارے سادات پاکستان میں دیکھیں گے جو باقاعدہ تکفیری ہیں اور اہل البیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اولاد اہل البیت بھی ہیں، بغض رکھتے ہیں. اب یہ بھی بنو امیہ کی مہارت ہے کہ اولاد سادات کو سادات کے خلاف کر دینا، اہل البیت کی اولاد کو اہل البیت کا مخالف کر دینا، یہ بنو امیہ کی مہارت ہے. یہ کمال مہارت ہے ان کی، اہل البیت کی اولاد کو اہل البیت کے خلاف کر دیا. اور یہ بھی پاکستان میں ہوا ہے، باقی سرزمینوں پہ شاید نہیں ہے، یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہاں ہے یہ کام. یہ کیوں آئے؟ اس لیے کہ شیعہ کو سینٹرل سسٹم سے نکال کے، مرکزیت سے نکال کے حاشیے میں دھکیلنا تھا. اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ جب طاقت کے ذریعے بنو امیہ نے اور بنو عباس نے اور باقی طاقتوں نے تشیع کو مرکز سے دھکیل کے حاشیے میں پھینکا، تو اس وقت کی شیعہ قیادت نے شیعوں کو یہی کہا کہ عافیت عاقبت بہتری اسی میں ہے کہ ہم حاشیے میں ہی خاموشی سے زندگی گزاریں، ہمیں مرکز کی طرف جانے کی، سینٹرل سسٹم میں جانے کی، اقتدار کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ختم ہو جائیں گے ہم. لہذا یہ حاشیہ نشینی، یہ مضافاتی زندگی پسند کی انہوں نے. طاقت دوسروں کی تسلیم کر لی، قبول کر لی، اور خود حاشیے میں اور مضافات میں جا کر زندہ رہنا شروع کر دیا. اس وجہ سے صدیاں گزر گئیں، اتنی بڑی جمعیت ہونے کے باوجود ان کے اندر یہ رغبت ہی نہیں تھی کہ ہم سینٹرل طور پر امامت کا نظام، جو سینٹرل نظام کے طور پر تھا، مرکزی نظام کے طور پر تھا، یہ مرکزی نظام مرکز میں ہم لے کر آئیں اور ہم دنیا کو سمجھائیں، امت کو سمجھائیں کہ یہ نظام ہے اللہ کا. حاشیہ پسندی نے، حاشیہ نشینی نے، مضافات نشینی نے ان کو ایسا خوگر بنا دیا کہ انہوں نے حاشیہ اور مضافات نشینی دین سمجھ لیا، اور انہوں نے سمجھا کہ تشیع یہی ہے. اس کی میں تازہ ترین مثال آپ کو دیتا ہوں. عراق تشیع کا پہلا مرکز. آئمہ کے زمانے میں بھی حجاز میں شیعہ نہیں تھے، آئمہ حجاز میں تھے. مکہ، مدینہ، طائف، جدہ، یہ حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے. یہاں اکا دکا افراد بنو ہاشم تھے، یہاں پر ہاشمی سارے حجاز میں تھے لیکن آئمہ کے ساتھ نہیں تھے، اہل البیت کے ساتھ نہیں تھے. ان ہاشمیوں میں سے بنو عباس ایک بڑا ہاشمی خاندان تھا، لیکن یہ کسی دور میں بھی اہل البیت کے ساتھ نہیں رہے، اہل البیت سے دور ہی رہے اور پھر اہل البیت کے مقابلے میں آ گئے اور پھر اہل البیت کے اوپر حاوی ہو گئے اور اہل البیت اور ان کے ماننے والوں کو ہاشیے میں دھکیل دیا. یہ ہاشمیوں کا حال تھا. اسی طرح ہاشمی خاندان اور بھی تھے، آل علی کے علاوہ بھی ہاشمی لوگ تھے، اور ان کا کردار ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا تھا، اہل البیت کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا. حجاز میں اہل البیت کے حامی نہیں تھے کسی دور میں بھی، لیکن کوفہ میں تھے. کوفہ، بصرہ اور خصوصاً پھر ایران کے کچھ علاقوں میں اہل البیت کے طرفدار اور امیر المومنین کے چاہنے والے پیدا ہوئے. اس لیے امیر المومنین نے حجاز سے اپنا دار الخلافہ کوفہ منتقل کیا اور اس سے اور زیادہ تقویت ہوئی، ان کی مضبوط ہوئے. لیکن یہ امیر المومنین کے ساتھی بن کر بھی امیر المومنین کے ساتھ وفادار نہیں ہوئے. پھر آپ نے بعد میں دیکھ لیا امام حسن کے ساتھ یہ انہوں نے کیا کیا، امام حسین کے ساتھ کیا کیا، اور آخر تک باقی آئمہ تک کیا کیا. آج عراقیوں نے کیا کیا، آج کی میں بات بتاتا ہوں. آج عراق کے اوپر ایک بہت ہی ستمگر طبقہ حاکم رہا، تقریباً 30-35 سال تک مسلسل اس نے قتل غارت کی، نسل کشی کی، شیعوں کی، افلق باسی حزب باس، افلقی جماعت، صدام جس کا سربراہ تھا، صدام سے پہلے اس کے دیگر کارندے تھے، انہوں نے جی بھر کے عراقی شیعوں کا قتل عام کیا، خون بہایا، اور پھر اللہ نے اس سے بڑے ظالم کے ہاتھوں اس چھوٹے ظالم کو امریکہ کے ہاتھوں نابود کر دیا. اب عراقیوں کو موقع ملا کہ اپنا سسٹم، سینٹرل عراقی سینٹرل سسٹم میں امامت کو لے کر آ جائیں. صدام ہٹ گیا، صدام فنار ہو گیا، اس کی طاقت ٹوٹ گئی، اور اب یہ طبقہ چونکہ عراق میں شیعہ اکثریت میں ہے اور عراقی قیادت، مذہبی قیادت پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، تو اگر یہ چاہتے عراق کے اندر امامت کا نظام، ولایت کا نظام قائم کرتے تو ان کے لیے بالکل خالی پلاٹ تھا، زمین خالی تھی، کوئی رکاوٹ، کوئی مزاحمت نہیں تھی. لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے متفقہ طور پر سیاسی اور مذہبی قیادت نے کہا کہ ہمیں ولایت فقیہ کا نظام نہیں چاہیے، ہمیں جمہوریت چاہیے. یہ وہ نتیجہ تھا تاریخ کی مضافات نشینی کا، حاشیہ نشینی کا. چونکہ ساری عمر حاشیے میں رہے، ساری عمر یعنی عثمانیوں کی حکومت تھی یہ حاشیے میں تھے، عباسیوں کی حکومت تھی یہ حاشیے میں تھے، بنو امیہ کی حکومت تھی یہ مضافات میں تھے. مضافات میں رہ رہ کر عراقی شیعہ نے یہ باور کر لیا کہ شیعہ ہے ہی مضافات نشین کا نام. مضافاتی بستیوں میں اپنا اعتقاد لے کر جاؤ، لیکن بغداد میں نظام بنا کر نافذ کرنا یہ تشیعوں کا حق نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نقصان مضافات نشینی کا، حاشیہ نشینی کا. موقع ملا تو بھی حاضر نہیں ہوئے. یار رکاوٹ نہیں تھی، کسی نے روکا نہیں، کسی نے ڈرایا نہیں، کسی نے تشدد نہیں کیا، بلکہ انہیں موقع دیا گیا کہ اب آپ حکومت قائم کرو. اور انہوں نے شعوری طور پر اپنے آئین میں، دستور میں، کنسٹیٹیوشن میں امامت کے نظام سے دوری کو شک کے طور پر شامل کیا کہ عراق عربی جمہوریہ ہوگی، اسلامی جمہوریہ نہیں ہوگی. عراق کے دستور میں لکھا ہوا ہے الجمہوریت العربیہ، پاکستان الجمہوریت الاسلامیہ ہے. انہیں اسلامی کہلانے میں آر نہیں تھی، لیکن عراقیوں نے سب نے مل کر، اکثریتی شیعہ ملک نے مل کر الجمہوریت العربیہ کنسٹیٹیوشن میں اپنا نام بنایا. کیوں؟ کہ مذہب اور شیعہ اور مرجعیت سب حاشیے میں ہی رہے، مرکز میں صدام ہو، مرکز میں فلاں ہو فلاں ہو، ہم مضافات میں رہیں گے، مضافات میں ہمارے لیے امن ہوتا ہے. یہ تفکر تھا مضافات نشینی کا، شیعہ کا، جو پوری دنیا میں تھا. ایران میں، ایران جو 95% شیعہ ہے، عراق میں تو کہا جاتا ہے کہ 65% شیعہ ہیں یا کچھ اس سے زیادہ ہوں گے، ایران میں تو 95% شیعہ ہیں. یہ 95% شیعہ حاشیہ نشین تھے، مضافات نشین تھے، علماء، قم کے علماء، نجف کے علماء، بڑے علماء. اور جب علماء کو موقع ملا انقلاب اسلامی سے پہلے، انقلاب مشروطہ وقوع پذیر ہوا. انقلاب مشروطہ ایرانی علماء نے اس کا نام رکھا تھا، جس کی قیادت نجف کے علماء نے کی تھی. اور وہ یہ تھا کہ شاہ ہی حکومت کرے گا، علماء نہیں کریں گے، امامت و ولایت کا نظام نہیں ہوگا، شہنشاہ کی حکومت ہوگی، لیکن شہنشاہ ملک کے آئین کے تابع ہوگا. چونکہ جہاں شہنشاہیت اور آمریت ہوتی ہے، شاہ کا درجہ قانون سے مافوق ہوتا ہے آمریت میں. انہوں نے آمریت کو دستوری حکومت بنایا، یعنی شہنشاہ قانون کے تابع بنا دیا. یہ علماء نے نہایت بڑا انقلاب کیا، یعنی علماء پھر حاشیے میں، امامت حاشیے میں اور نظام ولایت مضافات میں چلا گیا، شہنشاہیت مرکز میں آ گئی. 95% آبادی کا ملک، ان کا مذہب، ان کا نظریہ، یہ مضافات نشین بنے. چونکہ صدیوں کی پریکٹس تھی، صدیوں کی تربیت تھی، صدیوں کی عادت بنی ہوئی تھی حاشیے میں اور مضافات میں زندگی گزارنا. امام نے آ کر جو کارنامہ کیا، جو میں کہتا ہوں کہ نہ ملاؤ امام کو دوسروں سے، نہ کرو یہ کام، ناروا کام ہے یہ. امام نے تشیع کو مضافات سے اٹھایا، حاشیے سے اٹھایا، سینٹرل سسٹم سے باہر نکالی گئی امت کو وہاں سے نکالا. نظریہ امامت و ولایت جو فراموشی کا شکار ہو چکا تھا، وہاں سے نکال کر اس کو سینٹرل سسٹم بنا کر نافذ کر کے طاغوت کو اٹھا کے حاشیے میں پھینک دیا. تاریخ میں نظر آتا ہے کسی عالم کا یہ حوصلہ، یہ جرت، یہ کام؟ پاکستان کے شیعہ میں کیوں رغبت نہیں ہے امامت کی؟ نہیں ہے، واقعا نہیں ہے، افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، نہیں ہے. نہ علماء میں ہے، نہ عوام میں ہے، نہ دیگر طبقات کے اندر ہے، رغبت نہیں ہے امامت کی طرف. کیوں؟ کہ حاشیے میں رہے ہیں. جب انگریز حاکم تھا تو شیعہ انگریز کے مضافات میں تھا، پھر مغل آئے، پھر انگریزوں کے، مغلوں کے مضافات میں رہے، پھر انگریز آئے، انگریزوں کے مضافات میں رہے، اس کے بعد تقسیم ہوئی، اور تقسیم میں ملک کے اندر جو بھی جمہوریت کا نظام بنا تو شیعہ اس کا مضافاتی، مضافات نشین بن گیا. آمریت آئی، اس کا مضافات نشین بن گیا. کبھی شیعہ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ امامت مضافاتی نظریہ نہیں ہے، سینٹرل، اللہ کی زمین پر سینٹرل سسٹم کا نام امامت ہے، مضافاتی نہیں ہے. کچی آبادی بنا کے نہیں رہنا آپ نے دنیا میں. یہ کام امام خمینی نے کیا ہے، مضافات سے نکال کے سینٹرل نظام پر لا کر دنیا کو بتایا ہے یہ نظریہ. امام باقر علیہ السلام کو یہی تو حسرت تھی کہ ولایت و امامت مضافات میں ڈال دیا گیا ہے. عید کے دن اس کا بھرپور احساس ہوتا ہے، چونکہ عید جب مسلمین کی عید ہوتی ہے، امام مسلمین، رئیس مسلمین، حاکم مسلمین خطبے دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، پالیسی دیتا ہے، اور اس دن حاشیہ نشین امام کو احساس ہوتا ہے کہ کون کس جگہ بیٹھا ہوا ہے، دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. امام نے یہ کارنامہ انجام دیا. امام کو ہم نے نہیں پہچانا، اور امام کو پہچانوانے والا کوئی بھی نہیں ہے. امام کو ہم نے اسٹیج سے اٹھا کے مجمع میں بٹھایا فقہا کے ساتھ تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی وہی ہے کتابوں سے کاپیوں میں اور کاپیوں سے کتابوں میں منتقل کرنے والا مدرس. مدرس یہ کام کرتے ہیں، کتاب میں لکھا ہوا سبق پڑھاتے ہیں، بچے کاپی میں لکھ دیتے ہیں، پھر یہ کاپیوں سے تقریرات نکال کے کتاب بنا دیتے ہیں، پھر کتاب سے کاپی میں، کاپی سے کتاب میں، کتاب اور کاپی دونوں الماری میں، الماری لائبریری میں. یہ دین کا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، حاشیے میں دین. امام نے نکالا، کتابوں سے لائبریریوں سے نکالا، دین کو دستور بنایا، امامت کے نظام کو آئین بنایا، کنسٹیٹیوشن بنایا، اور اسے اللہ کی زمین پر نافذ کر دیا. طاغوتوں کے سینے پہ پاؤں رکھ کے نافذ کر کے دکھایا انہوں. امامت حاشیے کا مذہب نہیں تھا، مضافاتی مذہب نہیں تھا، سینٹرل مذہب تھا. یہ رغبت پیدا کرو اپنے اندر. اگر امام باقر کو پرسہ دینا چاہتے ہو، امام صادق علیہ السلام کو پرسہ دینا چاہتے ہو، امام رضا علیہ السلام کو پرسہ دینا چاہتے ہو، اور سب سے بڑھ کر اگر امام عصر کو ان کے اپنے مقام پہ لانا چاہتے ہو، امامت میں رغبت پیدا کرو. امام خمینی نے یہ راستہ دکھایا، اور امام نے فراوان اس سطح کے اور کام کیے، انقلابی بنیادی انقلابی اقدام کیے، جس سے دنیا کے اندر نظام امامت کے قیام کا میدان ہموار ہوتا ہے. لیکن ہم امام کو ہی بھول گئے، اور امام کو ہی نیچا دکھانے کی کوشش شروع کر دی، اور امام کو فراموش کرانے کے لیے امام کو اٹھا کے مجمع میں بٹھا کر یہ تاثر دیا کہ امام جیسے تو بہت ہے، قوم و نجف بھرا ہوا ہے امام جیسے لوگوں سے. نہیں ہے عزیز من، یہ ایک ہی تھا نمونہ. اس کی راہ کو زندہ رکھو، اس کی فکر کو زندہ رکھو. اس میں عزت ہے، اس میں وقار ہے. آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، جو ذلت ہے، وہ امام خمینی سے دوری کی وجہ سے. میں پہلے بارہا کا، اور اس پر میرا اعتقاد ہے، ایمان ہے، کہ پاکستان کی آج جتنی مشکلات اور مصائب اور بدبختیاں ہیں، یہ علامہ اقبال کو فراموش کرنے کی وجہ سے. امت اسلامیہ کی جتنی بدبختیاں ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، امام خمینی کی راہ کو ترک کرنے کی وجہ سے. آج مٹھی بھر صہیونی اس طرح مسلمانوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، روزانہ سینکڑوں کو مارتے ہیں، ایک ایک دن میں ایک ہی خاندان کے 10-10 بچے ذبح کر دیتے ہیں، اور مسلمان سارے حج کر رہے ہیں، عیدیں منا رہے ہیں، بکرے خرید رہے ہیں، بیل خرید رہے ہیں، معمول کی زندگی گزار رہے ہیں. احساس ذلت ان کی رگوں کے اندر اتر گیا ہے. امام نے ان کو بتایا تھا استقامت کا راستہ، مزاحمت کا راستہ، اسرائیل کے خاتمے کا راستہ، لیکن ذلت کے آئمہ نے اسرائیل کی تقویت کی اور مزاحمت کا خاتمہ ٹھانا ہے. پوری دنیا کے اوپر جو دیکھیں، مختلف فرقے ہیں، لیکن یہ فرقے ایک بنیاد میں اکٹھے ہیں، ذلت پہ سارے اکٹھے ہیں. اس وقت اسرائیل تذلیل کر رہا ہے، فلسطینیوں کو مار رہا ہے. فلسطینیوں کی تذلیل نہیں ہے، فلسطینی عزت حاصل کر رہے ہیں، شہید ہو کر، مقاومت کر کے، مزاحمت کر کے. فلسطینیوں کے قتل عام میں فلسطینیوں کی ذلت نہیں ہے، تمام باقی ساری دنیا کی ذلت ہے، انسانیت کی ذلت ہے، اور مسلمانوں کی ذلت ہے، مسلمان حکمرانوں کی ذلت ہے، مسلمان علماء کی ذلت ہے، مسلمان قائدین کی ذلت ہے، مسلمان عوام کی ذلت ہے، تمام طبقات کی ذلت ہے. مٹھی بھر صہیونی کروڑوں اربوں کی تعداد میں مسلمانوں کی تذلیل کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام عزت کا راستہ چھوڑ دیا ہے. امام عزت امام حسین علیہ السلام ہے، امام عزت امام خمینی ہے، امام عزت امام خامنئی ہے. ان آئمہ عزت کا راستہ ترک کر دیا اور ذلت کے آئمہ کے پیچھے چل پڑے. آج پاکستان خاموش تماشائی ذلت کے ساتھ، حکومت بھی، علماء بھی، عوام بھی، فرقے بھی، یہ فرقے جو بات بات پہ مچل جاتے ہیں، انہوں نے غزہ کے لیے شرمناک خاموشی اختیار کی ہے، اور عربوں نے تو اس سے بھی زیادہ ذلت، اس فرعون کو بلا کر اپنی عزت و ناموس و عورتیں اس کے قدموں میں بچھا دیں، اس کو انعام دیا، مسلمانوں کی ثروت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی، انہوں نے تو اوج کر دی، عروج کر دیا ذلت کا، رسوائی کا۔ امام نے عالم اسلام کی عزت کا راستہ کھولا تھا، اور ظاہر ہے امام زندہ ہیں، امام خمینی ہمیں لگتا ہے دنیا سے چلے گئے، نہ عزیزان ایمان، جس طرح وہ فلسطین کے بارے میں یہ دشمنوں کا کہنا تھا کہ جب تک آخری فلسطینی زندہ ہے، فلسطین زندہ ہے، اقصی زندہ ہے، آخری فلسطینی تک زندہ ہے، اسی طرح خمینی زندہ ہے، آخری حسینی تک زندہ ہے، یہ زندہ، زندہ قوم سے رہبر زندہ ہوتا ہے، زندہ قوم سے، زندہ جوانوں سے، زندہ ملت سے مکتب زندہ ہوتا ہے، امامت کا نظام زندہ ہوتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا امر، ہماری امامت کا نظام زندہ کرو، احیو امرنا، زندہ کرو، حی کرو ہمارا امر، زندہ کرو نظام امامت کو، اور آپ کے اس رہبر عظیم الشان نے زندہ کیا امامت کے نام پر۔ دیکھیں بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے امامت کا حق اس طرح سے ادا کیا کہ صرف مال امام وصول کیا ہے، ان کی تمام زندگی میں خمس وصول کرنے کے علاوہ دین کی کوئی اور خدمت موجود نہیں ہے، صرف خمس وصول کیا ہے، ان کا تمام احسان اسلام پر، امامت پر، آئمہ پر، فقہ پر، دین پر یہ ہے کہ لوگ خمس نکالتے ہیں، وہ رسید کاٹ کے خمس وصول کر لیتے ہیں، خمس وصول کرنے کے علاوہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ ان کو ہم امام خمینی سے موازنہ کریں کہ زندگی بھر صرف مال امام وصول کیا ہے اس شخص کے ساتھ، کہ جس نے زندگی بھر نظام امامت زندہ کیا ہے، دلوں میں زندہ کیا ہے، محلوں میں زندہ کیا ہے، ملکوں میں زندہ کیا ہے، قوموں میں زندہ کیا ہے، ذہنوں میں زندہ کیا ہے، تاریخ میں زندہ کیا ہے۔ یہ بن سلمان نے، یاد ہوگا آپ کو جب بن سلمان اقتدار میں آیا تھا تو وہ یزیدی انداز اس نے اپنایا تھا، اور اس وقت اس نے کہا تھا کہ ہم امام مہدی کا مقابلہ کریں گے، وہ کلپ موجود ہے، نیٹ پہ نکال کے سن سکتے ہو آپ اس کو، کہ امام مہدی ایران جو کچھ کر رہا ہے، امام مہدی کے ظہور کی تیاریاں کر رہا ہے، اور ہم امام مہدی جب آئیں گے تو انہیں پہلے دن ہی ختم کر دیں گے، لہذا یہ ساری تیاریاں امام مہدی کے لیے ہو رہی ہیں، غزہ کی جنگ اور باقی سب امام مہدی کے مقابلے کے لیے ہیں۔ آپ امام مہدی کے منتظر ہو، وہ امام مہدی کا دشمن ہے، امام مہدی کے دشمن نے کتنی تیاری کی ہے اور امام مہدی کے منتظر نے ابھی تک کیا کیا ہے، یہ موازنہ کر لو اپنے کام کا، امام مہدی کے دشمن کے ساتھ اپنے کام کا موازنہ کرو، اس نے کتنی تیاری کی ہے، ہم نے کتنی تیاری کی ہے، پھر پتہ چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے۔ ایک بڑا برا کردار تاریخ میں کوفی تشیع ہے، یہ بہت سیاہ چہرہ ہے کوفی تشیع، جس نے آئمہ کو بہت تکلیف دی ہے، بہت دکھ دیا ہے، ہر امام کو دکھ دیا ہے، امام باقر، امام صادق علیہ السلام تک سب کو دکھ دیا ہے، امام عصر کو دکھ دیا ہے، کہ جب موقع بھی ملے پھر بھی آپ پیچھے ہٹ جاؤ اور طاغوت کو میدان دے دو اور خود حاشیے میں بیٹھے رہو، امام کا یہ حکم ہے کہ امامت کو حاشیے سے، مضافات سے نکال کے مرکز میں لے کر آؤ، مرکزی نظام انسانیت کا بناؤ، کائنات کا بناؤ، اس عالم کا بناؤ. آج پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے، کہاں کہاں دورے کر رہے ہیں، کہاں کہاں رابطے کر رہے ہیں، کس کس سے کیا تعلقات کر رہے ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے، امام خمینی نے سرزمین کی حفاظت بتایا کس پر بھروسہ کرو اور کیسے بھروسہ کرو. جس طرح علامہ اقبال نے ایران کی آزادی کا پیغام برصغیر سے ایران پہنچایا، امام نے ایران سے پاکستان کے دفاع کا پیغام ایران سے پاکستان پہنچایا. اس کو پڑھو تو، اس کو سنو تو، عزت اور وقار کے ساتھ پاکستان کا دفاع امام کے راستے پر ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے، خداوند تبارک و تعالی انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو انبیاء و ائمہ کے ساتھ معشور فرما، ان کی فکر کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، مظلومین غزہ کشمیر، مظلومین فلسطین، یمن، پروردگارہ ان کو ظالمین کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کا ظلم سمیت خاتمہ فرما، امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما. خداوندہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کو طول عمر عطا فرما. خداوندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوانوں انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. آپ عزیزان صلوات پڑھیے محمد والے محمد.